أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة آل عمران ذم نصارى میں ہے اور ان کے مشہور شبہات کا رد ہے. مشہور شبہات چھ تھے تو چھ اقوال ذلیل لائے گئے اور انہیں سخ مغالطہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تھا. ان کی ابدیت پر 33 کے قریب نکات بیان فرمائے اور سورت کا دعویٰ آیت نمبر 2، آیت نمبر 18، آیت نمبر 26، آیت نمبر 129 میں دہرایا گیا. اور ایسے امور جو اس مضمون کے لیے فائدہ بخش تھے وہ بیان فرمائے. اور یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب سے علماء یہود اور نصارہ جو علماء سو تھے ان کے ذمائم بیان فرمائے اور فرمائے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر رہتے مرتے ہیں قیامت کے دن اگر بڑے سے بڑا فدیہ دے تب بھی قبول نہیں ہوگا. تو ایمان والوں کو ترغیب کی ضرورت تھی کہ ایمانیات کس قدر فائدہ بخش چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ ذرا سی نیکی بڑھ جاتی ہے اور بڑی نیکی کی تلاش اور رغبت رہتی ہے. لن تنالوا البر، نالو کے معنی حاصل ہونا. پہلے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. اور نال یا نالو کے بعد کبھی من آتا ہے تکلیف کے معنی میں. ولا ینالونا من عدو نیلا، نیل اور منال مراد کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں نیل اور منال. اور عز ابن عبد السلام کی قرآن پر کتاب ہے مناہل العرفان، اس کی شرح لکھی ہے منال الاتقان فی شرح مناہل العرفان. لا تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے پوری نیکی حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر لو وہ جو تمہیں بہت پسند ہو. اصل میں نفقات کے درجات ہیں. بقرہ میں اعلان کیا مما رزقناهم ينفقون اور پھر انفقوا 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 مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. کیسے خرچ کر لے، احسان مدد لاؤ، ایزا مت پہنچاؤ، کیسے خرچ کر لے بھئی، اخلاص سے کرو، ریا نہیں کرو. کن پر خرچ کر لے، مصارف بتا دیے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اور انفاق کا فائدہ کیا ہے؟ بیوع اور تجارت، حلال پروگرام دنیا میں ترقی کرے گا اور سودی نظام اور حرمت کا نظام خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. انفاق کی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے معاملے صحیح کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اور اس کی تفصیل تو سورت کے اندر وہ لوگ جو خرچ کرتے تھے ان کے فضائل و مناقب ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صلحاء ہیں، مومنین کاملین ہیں. پھر خرچے کرتے آدمی کو یہ خیال اور ترقی ہو جاتی ہے کہ میرے نفقے سے مجھے زیادہ فائدہ ملنا چاہیے. چنانچہ فرمایا زیادہ فائدہ تب ملے گا کہ بہت محبوب چیزیں خرچ کر لو. ورنہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زیادہ دینا یہ بھی خرچے کی ایک قسم ہے. لیکن اعلی قسم انفاق کی اعلی اور محبوب چیز خرچ کرتا ہے. ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے، جوانی ختم ہو گئی، ساری صلاحیتیں یہی ہیں جو حاضر کی جاتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں بہت پسند ہو. بھائی اولاد پسند ہے تو دین پر لگ گئی ہے، مال پسند ہے تو خرچ ہو رہا ہے. وما تنفقوا من شيء، اور جو خرچ کرتے ہو تم کچھ بھی، فإن الله به عليم، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. وہی جو ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے. یہ نظریہ کہ اللہ کے علم میں ہے اخلاص پیدا کرتا ہے، اور خوف پیدا کرتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. خرچ کرنے میں اور حلال کام کرنے میں انبیاء علیہ السلام مقتدا ہے. بنی اسرائیل کے ہاں ایک نقصان پیدا ہو گیا، کچھ چیزیں ان کی جعلی اور اختراعی تھی اور انبیاء کے ذمہ لگا دیتے، جیسے ہمارے زمانے کے مبتدی گریٹا، پہلی رات، تیسری رات، دسویں، بیسویں، چیلم، برسی، اورس، رفا قدس، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دینی اعمال ہیں، جبکہ ان کی بنیادیں اور ان کے اوقات شرائع کے منافی ہیں. شریعت نے جو تعین نہیں کی ہے تو آپ تعین نہیں کر سکتے، بنیت ثواب انتظامی تعین کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں ان کے معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ اشبہ ہیں کہ وہ خود ایک فعل اور کام گھڑ لیتے تھے، پھر اسے نبی کے سر توپتے تھے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات کیے توحید کے، تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ اچمبا ہے، بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ ہے. تو اشکال ہوا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے تو خلاف ہیں. جواب، ابراہیم علیہ السلام کا مجھ جیسے متبع کوئی ہوا نہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. بھائی ابراہیم علیہ السلام بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام و حلال چلے آئے، اور ان میں ایک حرام اونٹ کا گوشت ہے اور دوسرا حرام اونٹنی کا دودھ ہے. اور اے محمد، آپ کی شریعت میں یہ بالکل حلال اور قابل استعمال ہے، بھلا آپ کیسے کہتے کہ آپ ابراہیمی اور انبیاء کے متبع ہیں؟ جواب، تم سا غلطی کرتے ہو اور تم تہمت کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے بہت شدید. مفسرین کہتے ہیں ان کو ارکن نے سادی، اور اس درد اور بیماری میں انہوں نے بارگاہ الہی میں استدعا کیا کہ رب العزت، اگر میری یہ سنگین نوعیت کی بیماری چلی گئی تو میں پسندیدہ خوراک چھوڑ دوں گا تیرے نام کا، شاید اس شریعت میں اس طرح جائز ہو. بعض بعض مسائل میں بعض شرائع کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ گوشت پسند تھا، اور اونٹ کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے جب عرب بنا لے، اور اونٹنی کا دودھ بھی زیادہ پیتا تھا. اس سے یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف پیدا ہونے لگی. کھانے پینے کی کسی چیز کی بھی کثرت اچھی نہیں ہے، روٹی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑا ہو جائے گا. کزر قسم نعمتونه په دنیا دي خود ډوډۍ غوند نعمت په جهان نشتا. خوشحال خان خټک دیوان جوړي اگر هزارو قسم نعمتو کی هو لیکن روٹی جیسی نعمت نہیں ہے مگر اندازے سے کھائے گی. خورد کو ند رنجور را رنجور تر وہاں کے مامور است را مامور تر. مولانا روم کہتے ہیں کم کھائیں گے تو کھانا کھا لیا اور زیادہ کھائیں گے تو کھانے نے تجھے کھا لیا. جیسے سام ڈسے آ بچو ڈسے وہی تو جب روٹی زیادہ کھائے ڈس لیا دیکھو ویچی چلو. تو ایسے کھانے پر لعنت ہو جس کا پھر آپ معالجے میں گھوم رہے ہو اور پریشان ہو. ایک بزرگ ہے ہمارے ٹانک میں تو ایک دفعہ میں نے ان کو دیکھا چھوٹی چھوٹی آنکھیں جھرڑی چہرہ اور بہت پریشان. پانچ چھ مہینے سال بعد مجھے خیال تھا تو وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ وہ اس حال میں تھے. یقین کر لے دو تین سال بعد یہاں انہی علاقے کے لوگوں کے ہاں ایک دعوت میں نے ایک شخص کو دیکھا بالکل جوان ینگ مین. تو میں ان کے قریب ہوا میں نے کہا آپ اس بزرگ کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں؟ کہا مفتی سے وہ خود ہوں میں اس کا بیٹا پوتا. میں نے کہا آپ کیسے جوان ہو گئے؟ لیت الشباب یعود یہ تو محال تھا. تو اس نے کہا گوشت چھوڑ دیا ہے سارا نقصان گوشت کا تھا. اللہ اکبر. بھائی زیادہ چائے پینے والے مسانے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, زیادہ لسی پینے والے ہمیشہ استرخا میں ہوتے ہیں, ہم وقت سست رہتے ہیں. ذکر تو زیادہ ہو اور عبادت تو جچتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. لیکن کھانا پینا زیادہ ہونا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہیں کرو. طب اور حکمت کے ستر ابواب اس آیت میں آ گئے. طب اور حکمت کے ستر ابواب. ہر چیز کھاؤ جو حلال جائز ہے مگر آدھا پیٹ. کھانے سے ایسا اٹھو کہ دو گھنٹے تین گھنٹے بعد دوبارہ کھا سکو, تمام توانائی اور صحت بحال ہوگی. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. سارے کھانے جو حلال تھے. الطعام میں الف لام احد کے لیے ہے. کل طعام الحلال جو حلال کھانے ہیں. کان حلا لبنی اسرائیل وہ واقعی حلال تھے تمام اسرائیلیوں کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر وہ جو حرام کیا تھا یعقوب پیغمبر نے اپنے لیے. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ حرام کو حلال کرنا یعنی حلال کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے. مولانا شبیر احمد صاحب نے بھی حاشیے میں لکھا ہے اور حکیم الامت نے بھی لکھا ہے. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ حرام کی قسمیں ہیں. ایک حرام شرعی ہے اور ایک حرام طبعی ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. موسیٰ علیہ السلام ننے مننے ہیں, اللہ فرماتے میں نے غیر عورتوں کا دودھ ان کے لیے منع کر دیا. تو اس وقت تو ان پر شریعت نافذ نہیں تھی. حرمنا کے معنی منعنا, ہم نے منع کر دیا. اس کو تجرید کہتے. کیا کہتے؟ تجرید صنعت کے اندر. تو یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے لیے منع کر دی تھی کہ میں نہیں کھا سکوں گا بوجھ بیماری کے ارق النساء کے. اس میں حرام و حلال کی کیا بات ہے؟ یہ ایک جواب سمجھ گئے. دوسرا جواب, یعقوب تو پیغمبر ہے. پیغمبروں وہ تو شارع علیہ السلام ہے. جو چیز مضر صحت ہو اور جو چیز وہ تقرب الہی کے لیے مانے جانے
وہ حرام کر سکتے ہیں، غیر نبی کو یہ حق نہیں ہے. تو فوائد عثمانیہ میں اور حکیم الامت میں اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ یعقوب پیغمبر تھے اور پیغمبر شارع علیہ السلام ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تحلیل و تحریم کی اجازت دی. ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یعنی ہم امت ہیں اور امت دو چیزوں کا پابند ہے، اول منصوص کا اور ثانیاً قیاس صحیح کا. حضرات مجتہدین نے شراب کو دیکھا تو شراب کی حرمت پر بند، چرس، افیون سب کو ناجائز کر دیا علت جامعہ کی وجہ سے. لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ شراب کی طرح سزا ان چیزوں کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی سزا منصوص ہے اور قطعی ہے. اس لیے اس عاجز اور فقیر کے ہاں بزرگان دین کی تفسیر اس جگہ محل نظر ہے. اس سے بہتر تفسیر ہو سکتی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ حرم کو منع کے معنی میں کر دیتے، اور ثانیاً یہ کہ یعقوب تو پیغمبر زمانہ ہے، تو نبی اور رسول بھی تحریم و تحلیل نہیں کر سکتے تو کرے گا کون؟ اللہ. سارے حلال کھانے واقعی حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کیا تھا یعقوب پیغمبر نے اپنے لیے، علی نفسی ہی میں ایک عجیب حکمت معلوم ہو رہی کہ حضرت خود نہیں کھاتے تھے، یہ نہیں کہ قوم کو کہا تھا، امت کو نہیں منع کیا تھا. من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتاری جاتی توریت. اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو کہ نئی توریت میں ہے سب پیغمبر، تو لکھاؤ نا، قل فاتو بالتوراۃ فتلوها، آپ فرمائیے لے آئیے توریت اور پڑھیے وہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور وہ توریت میں نہ دکھا سکے تو ان کا غلط ہونا واضح ہو گیا، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اور تکمیل کے طور پہ فرمایا، فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، بس یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے. فاتو بالتورات، پیغمبر نے اس وقت بھی استعمال کیا جب آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے تو ان کو سنسار کیا جائے گا. تو یہود نے کہا ہمارے ہاں یہ سزا نہیں ہے. آپ نے کہا کیا سزا ہے؟ کہا بس ہم اس کا منہ کالا کر لیتے ہیں اور گدے پر الٹا بٹھا دیتے ہیں، یعنی دم کی طرف منہ کر کے اور دم ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دا پختنو سزا گانی، اور دا سزا آگا چاہتا اور کئی کہ اگر زنا ہو کی وہ غریبی کہ مالداری نے اگر بیٹھی تھی نہ چاہے اگر تو خود وہی چاہتے زنا کے زکر اکثر ہوئے جستا سو ایمان پسو کس بدل. پختونوں کے اندر بھی یہ سزا ہے، بدفعلی کرنے والوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ جس کا کوئی نہ ہو. اور جس کا کوئی ہو اور کلم کل زنا کرتے ہیں، ان کے گھر کے سامنے گزرتے سر نیچے کر لیتے ہیں. اور یہ بھی یہود کا طریقہ تھا، ان کا مالدار سزا سے بری ہوتا تھا اور ان کے کمزور پر سزا نافذ ہوتی تھی. جب انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ ہمارے ہاں تو تحمیہ ہے اور تجبیہ ہے، کیا تحمیہ اور تجبیہ؟ تحمیہ کے معنی منہ کالا کرنا اور تجبیہ الٹا بٹھانا گدے پہ، تو آپ نے نامنظور فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، یہ سزا وہی کی نہیں ہو سکتی. چنانچہ توریت منگوا لی گئی، اور ان کا جو وہ مدراس تھا توریت کا مدرس، وہ اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. عبداللہ ابن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹایا
تو نیچے سے آیت نظر آ رہی تھی، چمک رہی تھی. بعض روایات تفسیر میں ہے کہ حضرت نے ان سے کہا کہ آپ کچھ نہ کہتے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے سے آیت بول پڑتی، کیونکہ میں تو پیغمبر آخر زمان اس کو تلاش کر رہا ہوں، یہ نہیں چھپا سکتے. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ لوگ بدفعلی کر لے تو سنسار ہوں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگیں گے. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ توریت محرف ہونے کے باوجود کچھ مسائل اتفاقی رہ گئے تھے، ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ صرف نعوت تبدیل کیے گئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت، بقیہ قضایا اور فیصلے اور مشاجرات موجود تھے. آسمانی کتاب کے محرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بطور مدد و نصرت کے پیش نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ محرف توریت، زبور، انجیل، اس کا بھی احترام کیا جائے، کچھ حصہ تو صحیح ہے. چنانچہ اصل موضوع کی طرف عود ہے. قل صدق اللہ، آپ فرمائیے سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے. جب ابراہیم علیہ السلام کا اتباع ضروری ہے تو پھر کعبہ شریف کا احترام بھی ضروری ہے، جس کا پہلا معمار موجودہ کائنات میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکہ جو مکے میں ہے، مبارکن برکتوں والا، وہدا للعالمین، اور ہدایت ہے کائنات کے لیے. آپ سے پوچھا گیا پہلا گھر کون سا ہے، کہا بیت اللہ. اور اس کے بعد پوچھا گیا دوسرا کون سا ہے، کہا بیت المقدس. تو پھر پوچھا گیا کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، آپ نے کہا اربعون سنتاً، 40 سال. اشکال یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا معمار تو ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن بیت المقدس کی بنیاد تو داؤد علیہ السلام نے رکھی، اور تکمیل سلیمان علیہ السلام نے کی، اور درمیان میں 1000-1500 سال مسافت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جواب، داؤد علیہ السلام اور سلیمان نے اس کی توسیع کی ہے، جنات وغیرہ سے اس کی عمارت بڑھوائی ہے، ورنہ اصل القدس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کے 40 سال بعد کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح کعبہ شریف کے سامنے جنتی مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا تھا، اس طرح بیت المقدس کے اندر بھی محراب کے سامنے جنتی مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے اور یہ اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں آیا تھا. امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے جوار میں نبی قربان نہ ہو جائے. تو کعبے کے قبلہ بننے کے لیے اسماعیل کا ذبیحہ ہوا جو اللہ نے قبول کیا اور مینڈا بھیجا، اور القدس کے قبلہ اسرائیل بننے کے لیے اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ ہوا تھا جو اللہ نے قبول کر کے جنتی مینڈا بھیجا تھا. تو دونوں ذبیح ہیں، اسماعیل علیہ السلام عند الکعبہ اور اسحاق عند القدس. ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ فارغ ہوئے تو جاتے ہوئے القدس تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے ایک مسجد بنانی شروع کی، اس میں اسحاق علیہ السلام نے مدد فرمائی. اس لیے بعد میں 10,000 بنی اسرائیل انبیاء کے زمانے میں القدس کعبہ رہا ہے. اور مدینہ منورہ کے اوائل میں آپ کی خدمت میں حکم آیا کہ آپ کا القدس کی طرف نمازیں پڑھے تاکہ ان 10,000 انبیاء کے ساتھ بھی یگانکت ہو جائے اور اس اجر سے بھی آپ کی امت بہرور ہو جائے. علماء اور طلباء کی اطلاع کے لیے شیخ الاسلام نے الرد علی المنطقیین میں ایک بیہودہ بات لکھی، حافظ ابن تیمیہ نے. جب تحقیقات پر آتے ہیں تو احیانا یاتی بالدرر والیواقیت و احیانا یاتی بالاحجار والاشجار، کبھی تو موتیاں پیروتے ہیں اور کبھی پتھر مارتے ہیں. خبر ہے دنیا بھی رسد آیا خبر تو دورہ کے نام سے تدولی آ جاتا. بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. یہ 50 مرتبہ یہ ہو گئی اس سال، اس سے پہلے سال انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت المقدس باقاعدہ نہ قبلہ ہے اور نہ کعبہ ہے، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں اشتباہ ہوا کہ شاید لوگ قبلے کی سمت میں غلطی کرتے ہیں، انہوں نے وہاں ایک لکڑی باندھی اور پھر لوگوں نے وہاں مسجد بنائی اور رفتہ رفتہ وہ بیت المقدس بن گیا. یہ بات شیخ الاسلام نے کتاب الرد علی المنطقیین جزء اول صفحہ 144 پر لکھی، اور نہایت بیہودہ بات. ان کے عظیم علم کی شاہ نشان نہیں ہے یہ بات. وہ باقاعدہ بیت المقدس سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، باقاعدہ ایک مسجد حرام کی طرح مسجد اقصی محترم مقام ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ مغالطہ ہوا ہے. الذی بارکنا حولا، اس کے زاگر اللہ نے برکتیں ڈالی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رہنے کی جگہ القدس میں ہے، اور تل ابیب میں ایک بستی ہے اس کا نام ہے قرية الخلیل. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہی تھی. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کلی. مقام ابراہیم، خاص کر مقام ابراہیم. کعبے کی تعمیر جب فرما رہے تھے تو ایک پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور پھر اینٹیں رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام دیتے تھے. تو جیسے معمار وہ پرانچ کیا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھاتا ہے، پھر آگے بڑھاتا ہے، اوپر باندھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ آسانی کی کہ جس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے تھے وہ خود بخود اوپر ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اوپر جاتا تھا. جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی وہ پتھر نیچے آ کے رک گیا، اور چونکہ حضرت نے پوری تعمیر اس پر کھڑے ہو کر کی ہے اس لیے اس پر آپ کے پیر مبارک کے آثار ہیں. یہ حجر اسود اور ملتزم کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اٹھا کے دور لے گئے اور فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے سہولت کر رہا ہوں، اللہ جزائے خیر دے. اب وہی رکھا ہوا ہے، شیشے کی جالی ہے، زبردست گیٹ ہے اور باہر سے نظر آتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے لوگ چوما چاٹھی کرتے تو وہاں پر پولیس کھڑی ہے اور لوگوں کو ہاتھ نہیں لگنے دیتے،
وہ جیسے دیکھ لیتے ہیں پھر لوگ روانہ ہو جاتے ہیں. وہ مقام ابراہیم ہے. حکم یہ ہے کہ کعبہ شریف کا طواف جب ہو جائے تو ہر طواف کے سات چکروں کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے سیدھ میں پڑھنا سنت طریقہ ہے. مگر حجاج اور معتبرین کی کثرت کی وجہ سے سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو جائے. حکم شریعت کا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں جس جگہ بھی دو رکعت پڑھ لے سنت ادا ہو جائے گی. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اس میں نشانیاں واضح اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام. ومن دخلہ, اور جو یہاں آیا, کان آمنا, وہ ہو گیا امن سے. ائمہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اندر چلا گیا اس کو امن ملنا چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ اگر کوئی شخص خارجی جرم کی وجہ سے واجب القتل ہے تو اور امام کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بہانے سے پکڑ کر باہر لے جائے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اس کو آپ تنگ کر سکتے, کھانا پینا اندر بند کر دے, جب حرم کے گیٹ سے باہر آ جائے تو آپ گرفتار کر لے اسے. اور عجیب بات ہے کہ وافق الاصغر بالاکبر, امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی مسئلہ ہے. سن 1983 میں باب ملک عبدالعزیز کے سامنے رباط بخاری کے ساتھ ایک پنجابی ہوٹل تھا پنجاب کے حضرات کا. اس میں ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تھے. ایک بنگالی جس نے بنگال میں سینکڑوں قتل کیے تھے اور وہاں سے باغ آنے میں کامیاب ہوا تھا, حکومت بنگال نے سعودیہ سے معاملہ کیا کہ یہ پکڑ کے دو. چنانچہ چاروں طرف سے پولیس اور فوج کی گاڑی آئی. وہ بنگالی کھانا کھاتے کھاتے اس نے جو دیکھا, اس کو اپنا دن معلوم تھا, تو وہ میزوں کے اور چارپائیوں کے نیچے سے نکل کر بھاگا. جب وہ نیچے اترا تمام گاڑیاں موٹر سائیکلیں سیٹیاں بجاتی اس کے پیچھے لگ گئی. جب باب ملک عبدالعزیز پہ پہنچا اسے یقین ہو گیا کہ میں گرفتار ہو رہا ہوں, تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو پکڑ لیا, بیت اللہ شریف کا دروازہ پکڑ لیا. بس دروازہ پکڑتے ہی اندر والی پولیس باہر والی پولیس سے لڑ پڑی کہ دیکھو اس نے کعبہ شریف سے استمساک کیا اور وہ من دخلہ کان آمنا اور آپ کھینچ رہے اس کو. تو وہ جو باہر والی پولیس اور فوج تھی ان کو جان بچانی مشکل ہو گئی, کیونکہ قانون کے اندر والوں کی بات زیادہ معتبر ہے. وہ چونکہ بڑا دوڑا تھا, غریب پریشان تھا, تو جب اندر چلا گیا تو زمزم کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا, زمزم پینے لگا. وہ پولیس افسران جو اندر ہے وہ ان کو پانی پلا رہے ہیں اور کہتے ہیں شجاع ماشاء اللہ فرا ماشاء اللہ شجاع, بہادر آدمی کا کام ہے ٹائم پر بھاگنا. آفری اندر کا نظام اور ہے باہر کا اور ہے. اندر کا نظام بیت اللہ کے امن اور اس کے قیام کا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور حجاج ابن یوسف نے منجنیق لگا کے باہر اندر پتھر برسایا ان کے اوپر. جتنے بے دین لوگ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حرم محترم کا احترام نہیں کرتے اور نہ مساجد کا کرتے. اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا امن سے. آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ جو ایمان و اخلاص سے وہاں داخل ہوا
اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے امن دے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے بیت اللہ کا, جو طاقت رکھے وہاں تک جانے کے راستے کا. آپ سے پوچھا گیا مَنِ السَّبِيل یا رسول اللہ, کیا چیز ہے سبیل؟ فرمایا زاد و راحلۃ, توش ہے سفر اور وہاں آنے جانے کی سخت. خاتون پر حج تب فرض ہوگا جب محرم ساتھ ہو, یا محرم کا خرچہ بھی وہ برداشت کرے, اور جب جانی توفیق نہ رہے تو پھر وصیت فرض ہے اور حج بدل کر آنا فرض ہے. مسئلہ تفصیلی فقہ میں ہے. ظاہر ہے ہر دور اور زمانے کا زاد راہ اور سواری مختلف ہے. ہمارے زمانے میں تو اب سمندری جہاز بھی ختم ہو گئے, صرف ہوائی جہاز رہ گیا, اور ریل گاڑی یا بسوں کے ذریعے جانا بھی تقریباً ناممکن ہے, اور ہوائی جہازوں کا ٹکٹ بھی. ہر ملک کے اندر رمضان شریف کے موسم میں ٹکٹ کم ہو جاتا ہے. پاکستان ایسا خوش قسمت ملک بنا ہے, یہاں ڈبل ہو جاتا ہے. ابھی ہم مئی میں گئے ہیں, 33,000 روپے ٹکٹ تھا. ابھی کل میں نے دریافت کیا کہ کتنا ٹکٹ ہے, اس نے کہا 85,000. اگر ڈبل بھی ہو جاتا تو 66 ہو جاتا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, 85,000 فی فرد. ومن کفرا, اور جس کسی نے حج فرض کا انکار کیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, بس بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے. آپ نے فرمایا اگر کسی پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں کیا, فلیمت یہودین او نصرانین او مجوسیہ, وہ یہودی عیسائی مجوسی تو مر سکتا ہے, مومن نہیں مرے گا. علماء دین نے کہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج فرض علی الفور ہے اور بغیر عذر کے تاخیر گناہ ہے, لیکن حنفیہ کا مفتابہی قول یہ ہے کہ حج فرض علی الفور ہے استحباباً, اور فرض علی التراخی ہے وجوباً. دیکھیے بدائے الصنائع. قل یا اہل الکتاب, آپ فرمائے کتابیو, لم تکفرون بآیات اللہ, کیوں انکار کرتے ہو خدا کے احکام کا, واللہ شہید علی ما تعملون, اور وہ حاضر ناظر ہے جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب, آپ فرمائے کتابیو, لم تصدون عن سبیل اللہ, کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے دین پر آنے سے. پنجپیر مولانا نے کہا یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن ہے. من آمن تبغونہا عوجاً, جو کوئی ایمان لایا تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی, ان راستے میں کجی ڈھونڈتے آدمی میں نہیں. وانتم شہداء, اور تم موجود ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون, نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم کہا مانو ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. پہلے اہل کتاب کی برائی بیان کی دو خطابات کر کے, پھر نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو کہا کہ یہ خود سیدھے نہیں ہیں, اگر تم نے کبھی ان کی پرواہ کی تو تمہیں بھی ایمان کا نقصان پہنچ جائے گا, حالانکہ تمہیں ایمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو پڑھا جا رہا ہے, اور نبی کی سنت موجود ہے جو قرآن کی تشریح کر رہی ہے. وکیف تکفرون, کیوں کر کفر کرو گے, وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, اور تم پر پڑی جاتی ہے خدائی آیتیں, وفیکم رسولو, اور تمہارے ہاں اس کا فرستادہ ہے. خدا و تعالیٰ کے پیغمبر نزول آیت کے وقت تو یقیناً موجود تھے, وفیکم رسولو, لیکن قیامت تک رسالت موجود ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نہیں ہے کوئی لائق عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. تو بدعتی کہتے ہیں دیکھو ہیں اب بھی ہیں نا میلاد کے جلسے میں بیٹھے ہوئے. شرم تم کو مگر نہیں آتی اپنے دین و کتاب کا مذاق اڑانا. رسالت غیر منقطع ہے. رسول کی حیثیت سے آپ کا جو منصب ہے وہ قیامت تک بلکہ ما بعد القیامت بھی قائم دائم رہے گی. اس کے ان انعزال و انقطاع کا کون مومن کلمہ گو قائل ہے؟ لیکن کیا پیغمبر فوت نہیں ہوئے اور صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا اور بر اتفاق قبر میں نہیں اتارے اور معلوم قبر اور روزہ آپ کا موجود نہیں ہے؟ ان باتوں کا انکار وہی کر سکتا ہے جو یہودیوں کی طرح ازلی ابدی بدبخت ہو. مومن کا کام نہیں ہے یہ بات ہے. اور تم پر پڑی جاتی ہے خدا کی آیتیں اور تمہارے ہاں رسول اس کا ہے یعنی رسالت قائم دائم ہے. ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ پیغمبر کا قائم مقام ہے. ترکت فیکم امرین موتا امام مالک ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. دو چیزیں موجود رہے گی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیغمبر کی سنت. ومن یعتصم باللہ اور جو مضبوطی سے پکڑے خدا کی رسی فقد ہدیا پس اس کو ہدایت دی گئی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. الاعتصام بحبل اللہ هو القرآن کتاب اللہ. محدث بنوری نے یتیمۃ البیان میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اتقان میں سیوطی نے اور البرہان میں زرکشی نے اور فوائد میں عز ابن عبد السلام سلطان العلماء نے. القرآن هو حبل اللہ المتین. حبل اللہ هو القرآن کتاب اللہ. الاعتصام مضبوطی سے چنگل ڈالنا نا مڑوندو نا ورمان خول